الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و صلاح تمام تر تعریفیں اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کو لائق ہیں کہ جس نے اپنی تمام تر مخلوق میں سے انسان کو اعلیٰ ارفع اور اشرف بنایا ہے. اس لیے نہیں کہ انسان ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے، ایک خاص قسم کی خوراک کھاتا ہے، خاص قسم کے مکانات تعمیر کر کے ان میں رہائش رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اس کی تخلیق اور پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اور مدعا ہی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. اس میں شک نہیں کہ باقی مخلوقات بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے ذکر میں محو رہتی ہیں، لیکن انسان کو جو طریقے عبادت سکھلایا اور بتلایا گیا ہے وہ کچھ انوکھا اور اچھوتا طریقہ ہے. اس میں ایک طرف تو عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرب، اس کی محبت اور اس کا پیار بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے. عبادات میں سے سب سے پیاری اور محبوب عبادت جس میں بندہ اپنے رب سے گویا ہم کلام ہو رہا ہے، اپنے رب سے گفتگو اور مناجات کرتا ہے، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب پہنچتا ہے، اس کا معروف نام ہماری زبان میں نماز ہے. نماز ایک ایسا تریاق ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے گناہوں کی ساری آلودگی چھٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، مٹ سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں نماز کا ایسا باقاعدہ سلسلہ رکھ دیا ہے کہ اگر اسے ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے اور ان چند شرائط کے مطابق اس کی ادائیگی صحیح بنا لی جائے تو کسی بندے کا کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک بشری تقاضوں کے تحت انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی سے معاف ہو جاتی ہیں، دوسری نماز سے پھر اگلی نماز تک، اس سے اگلی نماز تک، حتیٰ کہ یہ ایک سلسلہ مومن کی زندگی میں چلتا رہتا ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی یعنی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی ایک غلطی جو اس سے ہو گئی اس کا ذکر کیا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا ہے، اللہ کی ایک ایسی نافرمانی ہو گئی ہے، اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، آپ مجھے اس غلطی کی جو سزا مقرر ہے وہ سزا دیجئے، مجھے پاک صاف کیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لائق بن سکوں، اللہ کے سامنے جا سکوں. انی فعلت کذا و کذا، اقم علی حدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا گناہ بیان کیا اور درخواست کی کہ مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا. حدیث میں آتا ہے وہ اٹھا، دوسری طرف پھر سامنے جا کے بیٹھ کے اپنی درخواست دہرا دی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کی آج یہ نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجئے، مجھ پہ حد قائم کیجئے اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم موجود ہے. آپ نے اپنا چہرہ مبارک تیسری طرف پھیر لیا، وہ اٹھا اور تیسری طرف بھی جا کے اپنا یہی مطالبہ دہرا دیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا رخ مبارک چوتھی طرف پھیر لیا. اس نے پھر وہی بات کر دی. اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو، کچھ آرام و راحت کا سامان پیدا کرو. یہ نہیں فرمایا اذان دو، ارحنا یا بلال، بلال آرام و راحت کا سامان پیدا کرو. نماز آرام و راحت کا سبب بنتی ہے. حضرت بلال اٹھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص اس امید سے پھر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید نماز کا وقت قریب تھا، آپ اس انتظار میں تھے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر مجھے سزا دیں گے. آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا، اما صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی؟ عرض کرتا ہے صلیتو معکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو میں باجماعت ادا کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا اب بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا گناہ باقی ہے، جاؤ اللہ نے نماز پڑھنے سے گناہ معاف کر دیا. قرآن اتر آیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز جیسی نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو اس طرح بہا کے لے جاتی ہیں جس طرح سیلاب خس و خاشاک کو بہا کے لے جاتا ہے. تو اللہ نے یہ مخصوص عبادت نماز جس کا نام ہے یہ انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے، یہ اس اشرف المخلوقات کے لیے فرض کی ہے. آئیے تو ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن مجید میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے. 700 مرتبہ اللہ کا تو ایک دفعہ فرما دینا ہی کافی تھا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا اہم عمل ہے، اور سچ مچ یہ بہت اہم عمل ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بین العبد والکفر الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز ہی نماز کرتی ہے. مسلمان نماز کبھی چھوڑتا نہیں، کافر کبھی نماز پڑھتا نہیں. مسلمان نماز چھوڑتا نہیں. نماز کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کر لیا اس نے دین کی پوری عمارت کو قائم کر لیا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کی پوری عمارت کو مسمار کر دیا، پوری عمارت کو گرا دیا. پھر فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی ترقی کا زینہ نماز ہے. دنیا میں ہر شخص وہ ملازمت پیشہ ہو، تجارت کرتا ہو، کسی بھی میدان میں کوئی کام کرتا ہو، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کام میں ترقی ہوتی چلی جائے، میرا کام وسیع ہوتا چلا جائے. مومن کی ترقی کا زینہ اور ذریعہ نماز. کاش کہ ہمیں یہ شوق بھی لاحق ہو جائے کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے، ہمارا ایمان اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا چلا جائے. نماز، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط ملحوظ خاطر نہ رکھی جائیں نماز نماز نہیں بنتی، نماز نماز نہیں کہلاتی، اور وہ اس مقام تک نہیں پہنچتی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی. نمازی بے حیا نہیں ہو سکتا، نمازی اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بے حیائی کے کئی کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہم سے ہو رہی ہیں. قصور نماز کا نہیں، نمازی کا ہے، اس نے ابھی تک نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ نماز نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکتی، یہ تو ایک بند باندھ دیتی نمازی کے سامنے، برائیاں اس طرف رہ جاتی، نمازی اس طرف محفوظ ہو جاتا۔ تو آئیے دیکھیں وہ کون سی شرائط ہیں بنیادی جنہیں پورا کرتے ہوئے اگر نماز ادا کی جائے تو نماز میں یہ خاصہ یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو نہیں کیا اس کا وضو نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کیجئے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں۔ وضو کیا ہے؟ ہاتھوں سے شروع ہو کر ایک ترتیب سے ایک طریقے سے پاؤں تک مومن کچھ اعضاء دھوتا چلا جاتا ہے، کچھ اعضاء پر مسح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ذرا جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کوئی مسلمان وضو شروع کرتا ہے، یہ اپنے ہاتھ پانی سے دھو کر پانی کو زمین پہ گرانے کی کوشش میں ہوتا ہے، ابھی وہ پانی زمین پہ گرا نہیں ہوتا، آسمان سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، اے میرے بندے تو نے ایک ایسی نیکی اور عبادت کی تیاری شروع کی ہے، میں تجھ پہ اتنا راضی اور خوش ہو گیا ہوں کہ تیرے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے تھے وہ میں نے معاف کر دیے۔ یہ پانی لے کر منہ میں ڈالتا ہے، کلی کر کے ابھی پانی زمین پہ گراتا نہیں، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں تیرے منہ سے تیری زبان سے جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے۔ اللہ حاضر کے آس پاؤں تک پہنچتا ہے، جو جو عضو دھوتا چلا جاتا ہے اس سے کیے ہوئے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ وضو سے فارغ ہو کر اپنے ایمان کی شہادت دیتا ہوا کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو مجھے اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شمار فرما لے، اے اللہ ظاہری طور پر میں نے اپنے آزاد دھو لیے ہیں، تو مجھے باطنی طور پر بھی پاک صاف کر دے۔ یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ آسمان پہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، اے میرے بندے تیرے لیے میں نے اپنی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، صرف تیری موت تجھے روکے ہوئے، کیونکہ موت سے پہلے کوئی شخص جا نہیں سکتا، اس وادی سے گزر کر جانا ہے ہر ایک کو۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ ایسا بندہ جب نماز پڑھے گا تو پھر ذرا سوچئے کہ اللہ کی رحمت کس قدر اس کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو نہیں کیا اس کا وضو نہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان ہمارے خمیر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یاد نہ رہے بسم اللہ پڑھنا شروع میں، وضو کرتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے اسی وقت کہہ لیجئے بسم اللہ اولی ہی و آخری ہی، اے اللہ میں بھول گیا تھا، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، آدم کی اولاد ہوں علیہ السلام، میری بسم اللہ کو شروع سے آخر تک قبول فرما لینا، بسم اللہ اولی ہی و آخری۔ انسان بھول جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نسی آدم ونسی ذریته، آدم بھول گئے تھے ان کی آواز قیامت تک بھولتی رہے گی. یہ پہلی بنیادی شرط جسے ہم پاکیزگی اور طہارت کا نام دیں گے. وضو تو ایک خاص اصطلاح ہے نا جو نماز کے لیے بولی جاتی. دوسری بنیادی شرط نماز کے لیے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ نے یوں بیان فرمائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس طرح مومن پر نماز فرض ہے اسی طرح مومن پر نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے. جو نماز بے وقت ادا کی جاتی ہے اگر اس میں کوئی شرعی عذر حائل نہ ہو تو اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نماز کو بے وقت کر دیا جائے جان بوجھ کر، نماز پڑھنے کے بعد نمازی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا فریضہ انجام دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، مگر نماز ایسے نمازی کو بد دعا دے رہی ہوتی ہے. وہ الفاظ بیان فرمائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کہہ رہی ہوتی ہے. فرمایا اس وقت نماز کہتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے بدبخت انسان جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے. نماز بد دعا دے. نماز وقت پر ادا کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز خود فرض ہے. جبریل امین علیہ السلام دو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے. پہلے دن نمازوں کا شروع کا وقت، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے پانچوں نمازوں کا ابتدائی وقت آپ کو بتلاتے ہوئے اس وقت نماز پڑھائی، اور دوسرے دن نمازوں کا انتہائی وقت بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے کسی عذر کے تحت. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر آدمی بیٹھا رہے، کام میں مصروف رہے، سوتا رہے، کوئی اور اپنی مشغولیت جاری رکھے اور نماز کا وقت گزرتا چلا جائے. جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مومن پر، مسلمان پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جائے، نماز کا وقت ہو چکا ہو اور وہ نماز کے لیے نہیں اٹھا تو وہ اللہ کے سامنے بے نماز بن کر حاضر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں خاص طور پر فرمائیں، جن میں سے پہلی وصیت یہ تھی، اے علی رضی اللہ عنہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی کام تیرے اور نماز کے درمیان حائل نہ ہو، وہ کام وہی چھوڑ دینا، پہلے نماز ادا کرنا. یہ خیال نہ کرنا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ کام ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لوں گا، ہو سکتا ہے کام ختم ہونے سے پہلے زندگی ختم ہو جائے. دوسری وصیت یہ فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شادی شدہ مرد یا عورت فوت ہو جائے اور ایک ساتھی باقی رہ جائے تو اب شیطان کے لیے اس کو نرغے میں لینا بڑا آسان ہو گیا ہے. کوشش کرنا جو ساتھی باقی رہ گیا ہو اس کی دوبارہ شادی ہو جائے. اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، نیک ہو یا بد، جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے دفن کرنے کی کوشش کرنا. اگر تو وہ نیک ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے اپنے صحیح ٹھکانے پہ پہنچنے سے روک کے رکھو، اسے جلدی سے دفن کرو تاکہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنے. اور اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے اور تم اسے دفن کرنے میں دیر لگا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب قبر میں اس پر اترنے والا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر اترنا شروع ہو جائے. نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے. تیسری بنیادی شرط قیام نماز کی، نماز با جماعت ادا کرنا. کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نماز با جماعت ادا نہیں کرتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سمع الندا فلم یأت فلا صلاۃ له الا بعذر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اذان سن لی، نماز کے وقت کا اسے علم ہو گیا، پھر وہ مسجد میں نہیں پہنچا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، فلا صلاۃ له، تو اس کی کوئی نماز نہیں. الا بعذر، ہاں کوئی شرعی عذر ہو اس کے پاس. اور آئیے ذرا حدیث کے حوالے سے دیکھیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابین صحابی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ آپ جب کبھی سفر میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی جگہ امام مقرر کر کے جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تم نے جماعت کرانی ہے. وہ ایک دن عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے پختہ سڑکیں یہ تو آج بن گئی، اس دور میں پتہ نہیں راستے کیسے ناہموار ہوتے تھے، مجھے کوئی پکڑ کر مسجد تک لانے والا نہیں ملتا، تو کیا ایسی صورت حال میں میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ نابینے ہیں. آپ نے اجازت دے دی کہ عبداللہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تم مسجد میں نہ آ سکو، تمہیں کوئی لانے والا نہ ہو، تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرو. وہ رخصت لے کر ابھی دو چار قدم ہی ہٹے تھے، آپ نے آواز دی، فرمایا تعال الیہ یا عبداللہ. عبداللہ ذرا بات سننا. واپس لوٹے تو فرمایا اتسمع الندا، اذان سن لیتے ہو گھر میں؟ عرض کیا جی اذان کی آواز تو مجھے پہنچ جاتی ہے. فرمایا من سمع الندا فلم یأت فلا صلاۃ له، عبداللہ اذان سن کر جو نہیں آتا اس کی گھر میں نماز نہیں ہوگی. نابینے کی نماز تو گھر میں نہیں ہوتی لیکن بینا لوگوں کی ہو جاتی ہے. ذرا سوچیے، جنہیں نظر آتا ہے، جنہیں اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، ان کی نماز کیسے ہو گئی گھر میں؟ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اس قدر برہمی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا جو نماز با جماعت ادا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی شخص سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اپنے مصلے پہ اسے کھڑا کر کے نماز شروع کروا دوں اور خود مدینے کی گلیوں میں نکل جاؤں. مجھے ایسے وقت میں جبکہ جماعت ہو رہی ہو جو شخص گھر میں بیٹھا نظر آ جائے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا ڈالوں، لیکن پھر میں رک جاتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ گھروں میں وہ بچے ہیں جن پر نماز فرض نہیں، گھروں میں وہ خواتین ہیں جن پر جماعت فرض نہیں. خواتین پر جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا فرض نہیں رکھا گیا، لیکن اگر کوئی خوش بخت اور خوش نصیب مسجد میں آنا چاہے تو اس بارے میں بھی تعلیم دے دی. فرمایا لا تمنعوا آباء اللہ لہن حضوظہن فی المساجد، اللہ کی باندھیوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے مت روکنا، اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، حق رکھا ہے مسجدوں. وہ مزید اجر و ثواب کی مستحق بن جاتی ہے ایسی مسلمان خاتون جو مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتی ہے، ورنہ اس پہ فرض نہیں. آخر نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محلے کی چھوٹی مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا، صرف نماز با جماعت پانچ وقت ادا کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص وہاں نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو ایک روایت کے مطابق 25 اور دوسری کے مطابق 27 نمازوں کے برابر اجر مل جاتا ہے. وہ جامع مسجد جس میں جمعہ بھی باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے اگر اس میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو ایک نماز کے عوض اللہ 500 نمازوں کا اجر دے دیتا ہے. اگر مسجد نبوی میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو ایک کے عوض 1000 نماز کا اجر مل جاتا ہے, اور اگر بیت اللہ میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو ایک کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا اجر مل جاتا ہے. یہ انعامات ہیں اللہ, یہ تو اجر و ثواب کی بات ہوئی. مسجد میں آنے سے, نماز با جماعت ادا کرنے سے, اکٹھے مل کر نماز پڑھنے سے, دن اور رات میں 5 مرتبہ دوسرے بھائیوں کی خیر و عافیت کی خبر ملتی رہتی, پتہ چلتا رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے پھر بیٹھتے, آپ اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف موڑ لیتے اور ایک ایک کو دیکھتے. جو دوست نظر نہ آتا آپ کو فکر لاحق ہو جاتی, فوراً پوچھتے اینا فلان, فلان دوست کہاں ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا تو جلدی سے کہتا انا حاضر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی مسافر ہوتا, سفر میں گیا ہوتا, تو اس کا کوئی ہمسایا, کوئی جاننے والا فوراً کہہ دیتا ہوا غریب یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ گھر میں نہیں, وہ تو سفر پہ گیا ہوا ہے. آپ مطمئن ہو جاتے کہ ہمارا کوئی بھائی جان بوجھ کر نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہا. کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہوا مریض یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھر میں بیمار پڑا ہے, تو پھر رحمت دو عالم بنفس نفیس اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں پہنچ جاتے. اور کیا خوشبختی اور خوش نصیبی تھی ان بیماروں کی جن کے تیماردار محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو ابی و امی و روح. جاتے علیک سلیک کے بعد بیمار کو ایسے الفاظ میں تسلی اور تشفی دیتے کہ بیمار کی بیماری ختم ہو کے رہ جاتی. فرماتے لا باس طہور ان شاء اللہ, اس بیماری کو برا خیال نہ کرنا, اس پہ جزا فضا نہ کرنا, ان شاء اللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. مومن کی خوشی تو اسی بات میں ہے نا کہ اسے معافی مل جائے, اللہ اس پہ راضی ہو جائے. تو تیسری بنیادی شرط نماز با جماعت ادا کرنا ہے, اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے, کفار کے دل پہ رعب بیٹھتا ہے. اور نماز با جماعت ادا کرنے سے دنیاوی طور پر اور بے شمار فوائد ہیں. ایک نظم قائم ہوتا ہے, اطاعت امیر کا جذبہ اس سے بڑا واضح طور پر ابھرتا ہے. 10-20 ہزار کا مجمع ہو, انہیں خاموش کرانے کے لیے آدھا گھنٹہ چیخنا پڑتا ہے مائک پہ, خاموش ہو جائیں, بیٹھ جائیں, سنیں, یہ کریں وہ کریں. لیکن 25-25 لاکھ کا مجمع ہو اور امام کے اللہ اکبر کہہ دینے سے یکدم خاموشی چھا جائے, کیا یہ ساری باتیں ہمارے فائدے اور نفع کی نہیں ہیں؟ ہمیں تربیت نہیں ملتی؟ چوتھی بنیادی شرط قیام نماز کی دل کا حاضر ہونا ہے, توجہ خشوع اور خضوع ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین, ہم نے نمازیوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی. رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کر کہ ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم. اللہ نے وضاحت فرما دی الذین هم عن صلاتهم ساهون, ایسے نمازی جو اپنی نماز میں بے خبر کھڑے ہیں, انہیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا جواب مل رہا ہے اپنی باتوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا جی چاہے کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کر لوں, اللہ سے بات چیت کر لوں, اسے چاہیے کہ اٹھ کر نماز میں کھڑا ہو جائے. کیسے گفتگو ہوتی ہے نماز میں, بندہ فرش پہ کھڑا عاجز اور مسکین بن کے جب کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے، تو آسمان پہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ملائکتی انظروا الی عبدی، اے فرشتو ذرا زمین پہ میرے ایک بندے کو دیکھو، یہ اسی آدم کا بیٹا ہے علیہ السلام جس کے بناتے وقت تم نے کئی طرح کی باتیں کی تھیں، کئی اعتراضات کیے تھے، اسی کی اولاد میں سے اسی کا بیٹا ہے، اسی کی بیٹی ہے. حمدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری عظمت اور بزرگی بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی میری ہی حکومت ہوگی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں انی قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، اے میرے فرشتو میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. بندے نے بڑا اچھا انداز اختیار کیا ہے مجھ سے مانگنے کا. ولی عبدی ما سالا، اس نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی، میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اپنی درماندگی اور عاجزی بیان کی. اب یہ مجھ سے کچھ مانگنے لگا ہے، تم گواہ ہو نا، اب یہ جو کچھ مانگے گا میں نے اسے دے دینا ہے. اور بندہ مانگتا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. یہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان، بندہ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کا جواب دے رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو یہ کہتے ہوئے سوچ بھی رہا ہے، جس کا دل حاضر ہے، جس کی توجہ ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ورتل القرآن ترتیلا کے تحت کر رہا ہے. وہ ایک ایک آیت پر رک کے چل رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کانت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اما ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر بتایا، فرمایا کان یقول الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، کہ حضور پڑھتے الحمدللہ رب العالمین پھر رک جاتے، وقفہ کرتے، ثم یقول الرحمن الرحیم ثم یقف، ثم یقول مالک یوم الدین ثم یقف، ایک ایک آیت پڑھ کے رک جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا، میں جلدی سے دو بڑی بڑی بنیادی باتیں اور بتا کے ختم کرتا ہوں بات کو. پانچویں بنیادی شرط قیام نماز کی ہے، نماز کا سنت کے مطابق ادا کرنا، کیونکہ کوئی کام بھی نیکی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شروع سے لے کر آخر تک دیکھی، سیکھی، اس کے مطابق نماز پڑھی، لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا. حدیث کی کتابوں میں قیام سے لے کر سلام تک ساری نماز کا نمونہ موجود ہے. اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بنیادی شرط قیام نماز کی ہے کہ نماز اس وقت ختم ہوگی جب زندگی ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ کسی نے 10-20-50 سال نمازیں پڑھ لی ہیں اور وہ یہ سمجھ لے کہ کافی ہو گئی ہیں، یا کسی کو اللہ نے عمرے یا حج کا موقع دیا ہے اور اس نے بیت اللہ میں چند دن نمازیں پڑھ لی ہیں تو اب وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے کہ ایک نماز کی 1,00,000 بن گئی، تو یہ تو اتنے سالوں کی نمازیں میں پڑھ چکا ہوں، اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک موت کا پیغام نہیں آ جائے. اور سچ مچ آپ اپنے بالکل آخری لمحات میں ہیں تو اس وقت بھی نماز ہی کی فکر تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ حضور پر بار بار غشی کا دورہ ہو رہا تھا، جب ہوش میں آتے یہی پوچھتے اصل الناس یا عائشہ، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہماری ماں جواب دیتی ہم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں تو نماز پڑھائیں. آپ فرماتے ہیں اچھا لاؤ پھر پانی میں وضو کروں. پانی لایا جاتا ہے، حضور پر پھر غشی طاری ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ ایسا ہی. دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو فکر نماز کی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک موت کا پیغام نہیں آ جاتا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی ہر ایسے شخص سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کافر تو اس نے تو اس سے ضابطہ حیات کو قبول ہی نہیں کیا، اس کے تو نماز پڑھنے یا اس سے نماز کے بارے میں پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے عمل تولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، نیکی کوئی ہوگی ہی نہیں. ہر مسلمان سے سب سے پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جو ہوگا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، وہ یہی ہوگا کہ زندگی بھر کی نمازوں کا حساب دے دو، زندگی کے پہلے 10 برس چھوڑ دو، اس کے بعد کی نمازیں بتلاؤ. اگر نماز کا حساب درست نکل آیا، نمازیں پوری نکل آئیں، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فما بعدها ایسر، اس کے بعد جو حساب ہوگا، جو سوال ہوں گے، اللہ ان میں رعایت برت دیں گے. اور اگر نماز ہی پوری نہ نکلی، صحیح نہ نکلی، اس میں پھنس گیا، تو ایسے شخص کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہمیں ایسی نماز سکھا دے، ایسی نماز کا عادی بنا دے جس نماز کے ذریعے تو نے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہے، جس نماز کے ذریعے سے تیرے حبیب کی سفارش اور شفاعت نصیب ہونی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.